صلوات بر محمد و آل محمد.
کے ظہور میں جلدی کے لیے
हमें क्या काम करने चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि हमारे मौला का जल्द ज़ुहूर हो जाए और जो दुनिया में जंगें चल रही हैं, फितने हो रहे हैं, शाम में कत्लेआम हो रहा है, यमन में कत्लेआम हो रहा है, इराक में लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं, तकरीबन सारी दुनिया में फितने हैं, ये सारे फितने ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया जो है बेहिश्त का बाग बन जाएगी। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने अर्ज किया कि दुआ मांगा करें कि खुदा हमें इमाम जमाना की मारिफत अदा। जब मौला की मारिफत मिल गई तो हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। इमाम जमाना किसे कहते हैं? जो अल्लाह की तरफ से हुज्जत खुदा है। इमाम जमाना नूर खुदा है। इमाम जमाना के जरिए से हर नेमत हमें मिलती है। इमाम जमाना कौन है? जब हम मुश्किल में पड़ते हैं तो हमारे मुश्किल खुशा है। इमाम जमाना कौन है? हमारी इज्जतों को बचाने वाले हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करने वाले हैं। मैं एक वाकया बता दूं, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने जमाने के इमाम हैं, और एक शख्स है वो गुनहगार है, शराबी है। हाँ, गुनाह करता है इंसान, क्यों? उसके पास मारिफत नहीं होती। जब मारिफत नहीं होती तो इंसान गुनाह करता है, जाहिल इंसान गुनाह करता है। आज दुनिया से साबित हुआ कि शराब से जिगर खत्म होता है, ब्रेन सेल खत्म होते हैं, किडनी खत्म, कई नुकसान खुद आज डॉक्टर लोग बताते। बेचारा नादान था, शराब पीता था। अब देखिए इमाम कैसे हिदायत करते हैं, है मोमिन मगर एक बुरी आदत है उसमें। अब इमाम को पता चला ये कहां से आ रहा है, ये शराब लेके रात को आ रहा था, सामने से इमाम आ गए। या सलाम अलैकुम या मौला, सलाम अलैकुम मेरे आका। इमाम जमाना थे ना, इमाम जाफर सादिक, पूछते तेरे हाथ में क्या है? हाँ, अब शराब है, हाथ में जो बोतल है शराब की है। मौला पूछते हाथ में क्या है? अब वहीं पर ये इमाम के हिदायत का तरीका था, उसने नियत कर ली मेरे अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, इमाम के सामने दलील हो जाऊंगा, इस बोतल में तो शराब है। कहा मौला इसमें दूध है, दूध के बड़े फायदे, अब दूध की तारीफ करने लगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर दिल उसका पूरा धड़क रहा था, मेरे अल्लाह इमाम के सामने मुझे जलील न कर, मेरी इज्जत बचा ले। इमाम ने कहा दूध है, वो दूध की तारीफ कर रहा है, मौला दूध में ये ताकत है, बच्चों के लिए दूध लेने गया था। इमाम ने कहा जरा दूध मेरे हाथ में डाल दे। और जो फरमाई, अब जैसे वो शराब था, देखिए इसे इमाम कहते, जैसे शराब उसने हाथ में उंडेला तो दूध बन गया। फरमाई, और यहीं पर इमाम जाफर सादिक ने पूछा, बता तेरा इमाम जमाना कौन है? कहा मेरा इमाम जमाना वो है जो शराब को दूध बना देता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये ना समझे हम छुपके गुनाह करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता, नहीं, इमाम हमारे गुनाहों को छुपाते, हमारी इज्जतों को बचाते हैं। हमें जो भी नफा मिल रहा है खुदा से मिल रहा है, मगर इमाम जमाना के जरिए से मिलता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान गिरामी, हमें क्या करना चाहिए कि मौला का जल्द जहूर हो जाए? तो आपने सुना तज़किये नफ्स, नफ्स को पाक करना। जब तक नफ्स पाक नहीं होगा हम मौला की जियारत करने की भी काबिल नहीं। और जिसे जियारत नहीं हुई यानी अभी तक उसका नफ्स पाक नहीं हुआ, यानी कभी इंसान तकब्बुर ना करे, गुरूर ना करे, मैं आलिम हूं,
یا میں سید ہوں. بابا دیکھو اگر تم ٹھیک ہوتے تو امام کی زیارت ہوتی. یعنی ابھی تک ہم ناقص ہیں کہ مولا کی زیارت نہیں ہوئی. ممکن ہے ایک گناہ کی وجہ سے, ممکن ہے دو گناہ کی وجہ سے. یعنی کوئی گناہ ہے, خود امام کہتے گناہوں نے تجھے اندھا کر دیا, ورنہ میں تو ان مجلسوں میں آتا ہوں. شب عاشور امام زمانہ آتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے گناہوں کی وجہ سے. تو یہ نفس ہمارا ابھی تک پاک نہیں ہوا ہے. عزیز و نفس کیسے پاک ہو؟ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نسخہ صلوات پڑھ دے محمد. ایک اچھی ہیبٹ اپنے اندر پیدا کریں, ایک اچھی صفت, ایک اچھی عادت, ایک اچھا کریکٹر, تو نفس پاک ہوگا. کیا فرمایا امام نے, بہت پیاری حدیث, اس پہ آپ عمل کریں, ایک سال عمل کریں تو آپ دیکھیں کتنا نفس پاک ہو جائے گا. کیا امام نے فرمایا, فرمایا کہ عادت ڈالو مومن کو مومن کے لیے, ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے سب سے بہترین گفٹ کیا ہے, تحفہ کیا. امام سوال کر, ایک مومن دوسرے کو گفٹ دیتا ہے, گفٹ دینا مستحب ہے, ثواب ہے, محبت بڑھتی ہے, گفٹ دیا کرو بچوں کو, بڑوں کو, محبتیں بڑھتی ہیں. امام پوچھتے ہیں ایک مومن دوسرے کو گفٹ دے, بیسٹ سب سے اچھی گفٹ کیا ہے, اچھا تحفہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے ہمیں مہنگا ترین موبائل مل جائے, بڑا اچھا گفٹ ہے, نئے ماڈل کا کمپیوٹر مل جائے, لیپ ٹاپ مل جائے, دوربین کیمرہ مل جائے. امام کیا فرماتے, فرماتے مومن کے لیے دوسرے مومن کا سب سے بہترین گفٹ, سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اس کو بتائے کہ یہ تیرے اندر خرابی چھے, یہ تیرے اندر خرابی ہے, یہ تیرے اندر نقص ہے. آج تو آپ کسی کو نقص بتا دو تو آپ دشمن ہو جائے گا. چل بات پڑے محمد والے محمد. دیکھو ہمارا ماحول غلط ہو گیا ہے, ہمارا ماحول غلط ہو گیا. فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, مرر ہے, آئینہ, جو آئینے میں دیکھتے ہیں ادھر کالک لگی ہوئی صاف کرتے ہیں, آئینے کو نہیں دیکھے باہر آ جائیں گے بےزتی ہو جائے گی. تو مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, اسے بتائے بھائی ادھر نقص ہے, ادھر غلاظت ہے, صاف کر دو, ادھر کالک ہے. تو مومن کا مومن کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے, بتائے آپ کے اندر یہ مسٹیک ہے, یہ آپ کے اندر غلطی ہے, یہ آپ کے اندر عیب ہے. اللہ اکبر. اور یہی فرمایا میاں بیوی کا بھی یہی کام ہے, شادی کا مقصد ایمان مکمل ہوتا ہے کہ شوہر کو پتا ہے میرے بیوی کے اندر کیا عیب ہے, دوسروں کو نہیں پتا, اور بیوی کو پتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر کتنی تقویٰ ہے. تو فرمایا یہ دونوں پہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب بتائیں, کیونکہ جب عیب بتائیں گے تو نفس کمزور ہو جائے گا, آپ تعریف کریں گے تو نفس موٹا ہو جائے گا, طاقتور ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرام, یہ ہمارا کلچر نہیں رہا, یہ فرہنگ ثقافت نہیں رہی. ہاں ہم الٹی سیدھی بیوی کی تعریف کرتے, بیوی ہماری تعریف کرتی, اس کو پتا ہے کہ ہم کیا ہیں, اسے بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. اگر ہم ایک نقص بول دیں تو بیوی کا موڈ آف ہو جائے گا. سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی جو ہے نا غلط جا رہی ہے. یہ امام کا حکم ہے کہ نفس اس وقت پاک ہوگا جب آپ ایک دوسرے کے عیب کو بتائیں. اللہ اکبر. پھر انسان ترقی کرے گا, یہ بہترین تحفہ ہے. اللہ اکبر کہ کوئی آپ کا نقص آپ کو بتائے, کیونکہ اگر یہی نقص قبر میں چلے گئے لے کے آپ تو کیا ہوگا, اس سے بچھو بنے گا, آگ بنے گی, عذاب. اور کسی کے اندر غصہ ہے, غصے سے کیا ہے, قبر میں آگ بنتی ہے, غیبت ہے, بد اخلاقی ہے, اس سے عذاب ہوگا، لہذا مومن کو آپ عذاب سے بچلا رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزو، تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، نفس کو پاک کیسے کریں گے؟ سات اعضاء ہیں، سات آرگنس ہیں. آنکھ پاک ہو جائے، آنکھ کے گناہوں پہ ہم نے بتایا کہ آنکھ کو گناہ بہت خطرناک ہے. زبان کے گناہ ہم نے نہیں بتلایا، زبان سے 100 سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے. اللہ اکبر، 100 سے زیادہ. 18 گناہ تو کبیرہ موٹو گناہ چھے، 18 بڑے گناہ ہیں، جیسے غیبت ہے، تہمت ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹا قسم، یہ بڑے بڑے گناہ. چھوٹے چھوٹے گناہ 100 سے زیادہ. اللہ پر جب اللہ کے رسول نے بتلایا اتنے گناہ، کتنے اصحاب نے منہ میں پتھر رکھنا شروع کر دیا کہ یہ زبان ہمیں جہنم میں نہ لے جائے. پہلے سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے بول رہا ہوں یا نفس کے لیے. جب یقین ہو جاتا کہ اللہ کے لیے، پھر منہ سے پتھر نکالتے تھے، بولتے تھے، پھر واپس پتھر رکھ لیتے تھے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، ظاہری ہے کہ 7 آرگن، آنکھ، زبان، کان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، اعضاء نکاح، یہ پاک ہو جائے. لیکن باطنی طہارت اور ہے، ظاہری طہارت یہی ہے. باطنی طہارت میں 2 چیزیں اور ہیں. ایک ہے وہم، وہم یعنی ٹیمپٹیشن، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے خیال. اگر وہم بھی پاک ہو جائے، ٹیمپٹیشن، وسوسہ، اور خیال بھی پاک ہو جائے، پھر انسان ولی خدا بن جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ باطنی طہارت سے، اندرونی طہارت، وہم پاک ہو جائے، وہم ٹیمپٹیشن. آپ کو جو سوسائٹی میں پرابلم ہوتے ہیں وہ وہم کی وجہ سے، وہم ہمارا پاک نہیں. کیسے؟ وہم کیا ہے؟ مثلا ساس بہو کٹھے رہتے ہیں، اب وہ آفیس سے باہر واپس آیا ہے شوہر، اب ماں اس کے کان میں کچھ بات کہتی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، اب اس کا وہم کہے گا یہ تمہارے خلاف کان بھر رہی ہے. یا میاں بیوی ہے، بیوی کوئی اکیلے میں محبت کی بات کرنا چاہتی ہے کان میں، وہ ماں کا وہم کہتا ہے یہ تیرے خلاف کوئی چگلی لگا، یہ وہم ہے. یہ جتنے فتنے ہوتے ہیں سوسائٹیز میں، فیملیز میں، کیونکہ وہم ہمارا پاک نہیں ہے. اگر وہم پاک ہو جائے تو سمجھو کہ گھر ہمارا جنت بن جا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سارے فتنے فیملیز میں، سوسائٹیز میں، یہ وہم کی نجاست کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے. اسی لیے فرمایا سوء ظن، یعنی بدگمانی حرام ہے. بدگمانی حرام ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 70 اچھے گمان کرو مومن کے بارے میں. اللہ اکبر، 70 سینٹر. کیسے؟ آپ نے دیکھا کہ مومن شراب کی دکان سے باہر آیا، آپ نے فوراً آپ کے باہر، ہم نے کہا یہ بڑا بدمعاش ہے، یہ شرابی ہے، فلاں فلاں، فتویٰ دے دیا. آپ نے دیکھا اس نے شراب پیا تھا؟ نہیں. یہ وہم ہے. ممکن ہے وہ شراب کی دکان والے کا بیٹا مریض ہو گیا ہو، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے بتانا گیا، اس کا ہمسایہ واجب ہے، کیا ممکن اس کا قرض دینے گیا ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے 70 اچھے گمان کرو، اپنے وہم کو نجس ہونے نہ دو. 70 اچھے گمان کرو، پھر بھی اگر تمہارا نفس بات نہ مانے تو تم خود اپنے نفس سے کہو تو کتنا گندا ہے، کتنا خبیث ہے، میں تجھے 70 بات بتا رہا ہوں، تو ایک ہی پہ پکڑا ہوا ہے. سر بات پڑے محمد والے محمد. عزیز، وہم بہت خطرناک. وہم ہمیں کیوں پریشان پریشان کرتا ہے اس لیے کہ ہماری توحید کمزور ہے. توحید, توحید کیا ہے؟ توحید شرک کی قسمیں ہیں. ہمیں صرف ایک شرک کا پتا ہے کہ بتوں کو نہ پوجو, یہ ایک شرک ہے. چھ قسمیں ہیں شرک کی. جو شرک آج مومنین کو لڑاتا ہے, میاں بیوی کو لڑاتا ہے, گھروں میں آگ لگاتا ہے, وہ شرک کیا ہے؟ وہ ہے شرک افعالی. یہ شرک افعالی کیا ہے؟ شرک افعالی کیا ہے؟ دیکھو, عزت دینا خدا کے ہاتھ میں. وقت عز من تشا وقت ذل من تشا. پوری دنیا بھی آپ کو بے عزت کرنا چاہے نہیں کر سکتی جب تک خدا نہ چاہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مگر وہم کہتا ہے کہ یہ فلا آدمی تجھے ذلیل کر دے گا, تیرے خلاف پیمپلیٹ لکھا ہے تیرے خلاف, تو تم بھی کچھ کر. اور یہ گناہ میں ہمیں مبتلا کرتا ہے کیونکہ توحید ہماری کمزور ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے عزت میرے ہاتھ میں ہے, رزق میرے ہاتھ میں ہے, نفع کا مالک میں ہوں, نقصان سے بچانے والا میں ہوں. قرآن کی آیت ہے لیس بضارہم شیء, دنیا ساری مل جائے تجھے نقصان نہیں دے سکتی. الا باذن اللہ, جب تک کہ خدا اجازت نہ دے. اور اگر خدا اجازت دیتا ہے تو وہ اس کا امتحان ہے, ہم نہیں گھبرا ہے. کوئی آپ کو نقصان نہیں دے سکتا, قرآن کی آیت ہے. یہی لا الہ الا اللہ کی روح ہے. پوری دنیا مل جاوے آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. مگر ہمارا وہم, کیونکہ ہماری توحید کمزور ہے, تو ہمارا وہم کیا ہے؟ نجس ہے. کہ یہ آدمی مجھے نقصان دے دے گا, تو اس سے پہلے کہ یہ مجھے نقصان دے میں اس کو نقصان دے دوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سارے جھگڑے سے بھی ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان, آفیسوں میں. یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا تو انسان کو وہم کہتا ہے چلو میں اس کو نوکری سے نکال دوں, یہ میرے ویپار کو نقصان پہنچائے گا چلو میں پہلے اس کا نقصان دے دوں. یہ سارے گناہ جو انسان, سوشل کرائمز ہوتے ہیں اور گناہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے سن ہوتے ہیں, حتیٰ کہ قتل کر دیتا ہے انسان وہم کی وجہ سے. یہ سچا واقعہ بتاؤں کہ کچھ علاقے ہوتے ادھر سنیک, سانپ بہت ہوتے ہیں. بچپن میں سٹوری, سچی سٹوری ہم پڑھتے تھے. تو ایک عورت نے, ایک حیوان ہے جو سانپ کو مارتا ہے, وہ پالا تھا گھر میں. اور جہاں بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں گاؤں میں, یہ لوگ حیوان پالتے, سانپ کو آنے نہیں دیتے. اب عورت آئی گھر میں, اس کا چھوٹا بچہ چھوڑ کے گئی کام کرنے, بازار وغیرہ کچھ لے کر آئی, تو دیکھا وہ سانپ کو مارنے والا حیوان, اس کا منہ خون سے بھرا ہوا ہے. اب فوراً اس کے وہم نے کہا اس نے میرے بچے کو کھا لیا, ڈنڈا اٹھا کے اس بیچارے کو مار دیا. اور جب اندر گئی کمرے میں تو دیکھا اس کا بچہ صحیح سالم ہے, اس نے سانپ کو مارا تھا. سرور پر یہ محمد و آل محمد. یہ ہے وہم. ہم اپنے محسن کے دشمن ہو جاتے ہیں, محسن جو ہم پہ احسان کرتا ہے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارا وہم پاک نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے گناہ ہم کر لیتے ہیں عزیزان گرامی. لہذا وہم کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. اب وہم کیسے پاک ہوگا؟ ایک تو ہماری توحید مضبوط ہو جائے کہ دنیا ساری مل جائے, کٹھی ہو جائے, ہم کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور وہم کی وجہ سے لوگ بہت غلط گناہوں میں چلے جاتے ہیں, جادوؤں میں چلے جاتے ہیں جو حرام ہے. جادوگر 20,000 ڈالر ان سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں, ہمارے سامنے ہے کس سے, وہم کی وجہ سے. ان کا وہم پاک نہیں ہوتا, جھوٹ بولتے ہیں, لڑاتے ہیں, کرتے ہیں, یہ سب کچھ جادو حرام ہے. ہم آئے تھے ایک مرتبہ تو مارٹن بھڑا کسگر نے بھی ایک بڑا جادو کرایا, وہ حرام ہے جادو. کسی نے امام سے پوچھا مولا ایک جادوگر ہے اس کے پاس ہم جاتے ہیں, ہمارا مال چوری ہو گیا. اس نے بتایا ہم کو مال مل گیا, اب دوبارہ اس کے پاس جائیں؟ امام نے کہا حرام ہے, شرک ہے, کفر ہے. بولا اس نے سچ بتایا، ہمیں چوری کا مال مل گیا۔ امام نے کہا سچ بتائے گا، اس کے پاس جن ہے، ایک مرتبہ وہ جن شیطان سچ بتائے گا تاکہ آپ کا ٹرسٹ ہو جائے، یقین ہو جائے آپ کو، پھر وہ جھوٹ بولے گا کہ تیرے بھائی نے چوری کی ہے، تو بھائی کا دشمن ہو جائے گا۔ سب آج پڑی محمد والے
محمد،
یہ سب وہم وہم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہم کے ذریعے سے انسان کو مار بھی سکتے ہیں۔ یہ جو جادوگروں کے لوگ پیچھے ہوتے ہیں، ان کا وہم نجس ہوتا ہے، بڑے فتنے کراتے ہیں۔ تو ایک انسان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ایمان یہی ہے کہ انسان یقین رکھ لے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کی ذات نہ چاہے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور اب یہ باطنی طہارت کے لیے کہ ہمارا خیال بھی پاک ہو جائے، پھر تو ہم ولی خدا بن جائیں گے، یعنی گناہ کا خیال بھی نہ آوے، انسان ولی خدا بن جائے گا، اور وہم بھی پاک ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں محمد، ایک اہم حدیث فرماتے ہیں، فرماتے حب ذات، یعنی اپنے نفس کی محبت، اپنی ذات کی محبت، لو آف سیلف ہر انسان کے اندر ہے، لو آف سیلف، اپنی ذات سے محبت۔ ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو آف سیلف، حب ذات کیا ہے؟ رأس کل خطیہ، جتنے گناہ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات سے محبت ہے، اور جب تک یہ محبت ہے یہ انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی اگر اس مسئلے کو آپ نے سمجھا آج، تو ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے، ہزاروں ٹینشن ختم ہو جائیں گے، پیس آف مائنڈ مل جائے گا۔ حب ذات، لو آف سیلف، اپنی ذات سے محبت ہر ایک انسان کو ہے، مگر حب ذات کون سی بری ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جس کے اندر حب ذات ہے وہ ہزار ہا گناہ کرے گا، اور جس کے اندر حب ذات ہے اس کا کوئی عبادت، کوئی عمل، عزاداری ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات، اللہ کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے، جو کچھ کر رہا اپنی ذات کے لیے۔ لو آف سیلف کو جب تک ہم ختم نہ کریں تو ہمارے اندر خلوص پیدا نہیں ہوگا۔ اب لو آف سیلف کیا ہے، حب ذات کیا ہے، یعنی اپنی ذات سے محبت، یہ تو ایک حد تک، اپنی ذات کا ڈیفنس، دفاع اور حمایت اور سپورٹ، تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے چیز۔ وہ کیسے، میں مثال دوں، مثلا میں نے کوئی آیت غلط پڑھ دی، ظاہر ہے انسان سے غلطی ہو جاتی، فرشتے تو نہیں ہم، کتنے بھی آیت اللہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی، سب کہتے لسانی کی غلطی ہوئی، آپ نے پکڑ لیا مولانا یہ آیت ایسے نہیں ہے، زیر زبر کی غلطی ہوئی۔ اب میں نے کہا یہ تو مولوی نہیں ہے، میں نے کہا کو پتا ہے قرآن کی سات کراتے ہیں، وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس نے تو ایک ہی کر، یعنی قرآن سات طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، میں نے صحیح پڑھا ہے، سر بات پڑھے محمد والے محمد، وہ بیچارہ گھبرا کے چپ ہو گیا، لیکن میں نے جھوٹ بولا، گناہ کبیرہ کیا، کیوں، حب ذات تھی میرے اندر، میں اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ حرام، یہ حب ذات حرام ہے کہ میں اپنی مسٹیک کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہی کام شیطان نے کیا تھا، شیطان کے اندر بھی حب ذات تھی، شیطان نے ہزار سال عبادت کی، اس کی عبادت اگر ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے ہوتا تو کبھی وہ ملعون نہیں ہوتا۔ خدا عادل ہے، خدا اتنا مہربان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے کسی کی ہزار سال کی عبادت اللہ برباد کرے گا، امپاسیبل۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، سنے خدا کتنا رحمان رحیم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا میری امت میں سب سے برا آدمی کون ہے، اللہ نے کہ جو صبح سب سے پہلے نظر آئے وہ سب سے برا. آدمی دیکھا ایک آدمی جا رہا تھا, اس کے کاندھے پہ ایک بچہ تھا. اچھا یہ آدمی بہت برا ہے میری امت میں. پھر اللہ سے پوچھا, میرے اللہ میری امت میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ کہا جو شام کو پہلے نظر آ جائے وہ سب سے اچھا آدمی ہے. حضرت موسیٰ باہر آگئے سڑک میں, دیکھا شام کو کون آتا, دیکھا وہی آدمی. سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اللہ کے کرم کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے, وہ اتنا مہربان ہے. وہی آدمی کہا یہ سب سے اچھا آدمی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ صبح کو تو آپ نے کہا تھا یہ سب سے برا آدمی ہے, شام کو یہ سب سے اچھا کیسے بن گئے؟ دیکھو اللہ کا کمال, اللہ کا کرم. کہا موسیٰ یہ جب بچے کو لے کے جا رہا تھا, اس کے بچے نے پوچھا بابا دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ کہا یہ جنگل بڑا ہے. کہا بابا اس جنگل سے بھی کوئی بڑا ہے؟ کہا جنگل سے بڑا پہاڑ ہے. کہا بابا کوئی پہاڑ سے بھی بڑا ہے؟ کہا پہاڑ سے بڑا آسمان ہے. کہ بابا آسمان سے بھی کوئی بڑا ہے؟ کہا وہ میرے گناہ ہے. اللہ اکبر. اور گناہوں پہ رویا, توبہ کی کہ آسمان سے بڑے میرے گناہ ہیں. بیٹے دعا کر اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. ایک دن میں جب توبہ کرتا ہے, صبح کو سب سے برا تھا شام کو سب سے اچھا ہو گیا. چل بات پڑھ دے محمد والے محمد.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جو اللہ اتنا مہربان ہو وہ شیطان کے ہزار سال کی عبادت کیوں برباد کرے؟ شیطان کی عبادت اللہ کے لیے نہیں تھی, اپنی ذات کے لیے تھی. حب ذات سمجھے, جب تک حب ذات ہم ختم نہ کریں, چاہے 100 سال تک نماز پڑھتے رہیں, اداداری کرتے رہیں, روزے رکھتے رہیں, حج کرتے رہیں, مگر وہ عبادت ہمارے نفس کے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں, مولا حسین کے لیے نہیں. حب ذات نکالنا واجب چھے. حب ذات نکالیں, لو آف سیلف نکالیں. اب آئیے شیطان کیا تھا, اس کی 1000 سال عبادت کس کے لیے تھی؟ قرآن کہتا ہے کان من الجن, وہ فرشتہ نہیں تھا جن تھا. اس نے بہت بہت عبادت کی, اللہ نے اس کو پہلے آسمان میں بٹھا دیا. اب معمولی جن فرشتوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. میں کہا بڑی ترقی ہو گئی, اب دیکھ رہا ہے دوسرا آسمان ہے, تیسرا ہے, اور عبادت کرنے لگا دوسرے آسمان میں پہنچ جاؤ. یہ اللہ کی محبت میں نہیں تھی, اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے تھی. اور اونچا مقام ملے, اسٹیٹس ملے, پاور ملے, اللہ نے دوسرے آسمان میں بٹھا دیا. پھر دیکھا تیسرا آسمان بھی, اور عبادت کرنے لگی. ایسے ایسے ساتویں آسمان پر پہنچ گیا, مگر اس کی ساری عبادتیں کس کے لیے تھی؟ اپنی ذات کے لیے تھی. مجھے ترقی مل جائے, مجھے مقام مل جائے, اللہ کی محبت میں نہ تھی. اگر اللہ کی محبت میں 1000 سال سجدے کیے, تو جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو کبھی انکار نہ کرتا. صلوات پڑھے محمد والے
محمد.
عزیزو بہت اہم یہ مسئلہ ہے. آپ عزاداری کریں چیک کریں, نماز پڑھیں چیک کریں, حج پر جائیں چیک کریں. اگر چیک نہیں کریں گے نقصان عظیم ہوگا کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ جو مجلس میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں, کیسے پتا چلے؟ 2 منٹ میں پتا چل جائے گا. میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں یا آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ سر بات پڑھ دے محمد والے
محمد.
نیت یہی ہوگی, 3 نیت ہے, یا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, یا میں اپنے نفس کے لیے پڑھ رہا ہوں, یا آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو اب معصوم کیا فرماتے ہیں, علماء حدیث سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, آپ رو رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, مجلس بہت کامیاب ہو گئی. اب اگر کوئی دوسرا بھی مجلس ویسی ہی پڑھے کہ آپ کو ہدایت ملے, آپ گریا کریں, آیا اس وقت مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یا کم؟ اگر مجھے کم خوشی ہو رہی ہے تو میری مجلس اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے ہے. آج فرمائی بھائی وہی کام تو دوسرا کر رہا ہے. اب جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں تو علماء اتنے زیادہ نہیں ہے, ذاکرین اتنے نہیں ہیں. پاکستان میں 48 گھنٹے کا جلسہ ہوتا ہے, پڑھنے والے ماشاءاللہ 100 کے قریب ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے مجھے مجلس پڑھنے تو وہ مجھ اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے اور اسی پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے ٹائم بہت کم ملا, میں پڑھوں. نوحے خان آپس میں لڑتے جی مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا. اگر کوئی دوسرا نوحہ پڑھ رہا ہے کیا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ وہ بھی مولا حسین کا نوحہ پڑھ رہا ہے نا. نہیں, جب میں پڑھوں تو ٹھیک ہے, وہ اگر پڑھے تو بھی ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل
محمد.
آپ نے دیکھا یہ خوب بذات ہے. آیت اللہ ملکی تبریزی امام خمینی کے استاد ہیں, کہتے ہیں چیک کرو چیک کرو. علماء سے کہتے ہیں اگر آپ نے ایک مدرسہ بنایا اور سامنے دوسرا ایک مولوی نے مدرسہ بنا دیا اور وہیں پر دو مولویوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میرے جتنے خمس دینے والے تو ادھر چلے گئے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ مدرسہ نہیں ہے, یہ بت ہے. بت ہاں, یہ بت ہے. جب دو مولوی لڑ رہے ہیں, جب میرا مدرسہ تو یہ کیوں ہے؟ ادھر آگے سے نہیں کھولا, کسی اور گھر میں جاتا, کسی اور شہر میں جاتا. میرے جتنے ڈونیشن والے تھے سب ادھر چلے گئے. یہ اللہ کے لیے نہیں, یہ بت ہے. کیوں یہ بت ہے؟ اس لیے کہ حب ذات ہے. جب تک حب ذات انسان کے اندر میں ہے, توجہ فرمائیے, آپ نے چاہے مدرسہ بنائے, چاہے مسجد بنائے, چاہے اسپتال بنائے, یہ اللہ کے لیے نہیں, یہ اپنی شہرت کے لیے ہے, اپنے نفس کے لیے ہے. یہ بت بن جاتا ہے, اسی لیے نفرتیں ہوتی ہیں, اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہ کی رضا. امام خمینی نے بہت زبردست جملہ کہا ہے, کہا اس وقت اگر 1,24,000 انبیاء بھی آ جائیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو. ہم چار مومنین میں اختلاف کیوں ہے؟ کہ حب ذات ہے. ہم پہلے خود کو چاہتے ہیں پھر خدا کو چاہتے ہیں. سلامات پڑے محمد و آل محمد. اسی لیے تو حکم فرمایا التفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. ایک گھنٹہ ویچار کرو, سوچ ویچار کرو, فکر کرو, سیونٹی سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک گھنٹہ ویچار سوچو فکر کرو میرا عمل خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں. ایک چھوٹا عمل بھی اللہ کے لیے ہے, آپ کو نجات مل جائے گی, آپ کو جنت مل جائے گی, امام کی زیارت ہو جائے گی. لیکن اگر ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں مگر اپنے نفس کے لیے تو یہ کیا ہے؟ بت ہے, بت. ہاں اگر مدرسہ بھی بنا دیں تو بت ہے, ہم بت پرستی کر رہے ہیں. ظاہر مسلمان ہے, وہی غلطی کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب پاکستان میں ماشاءاللہ شیعہ زیادہ ہیں. اب آپ کے یہاں تو ایک انجمن ہوگی مشکل سے, کراچی میں 120 انجمن ہیں ماتمی. ہاں اب ان میں لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے. وہ کیوں؟ کہ جی ہمیں نوحہ پڑھنے نہیں دیا گیا, یہ بڑی شبے داری میں ہمیں آنے نہیں دیا گیا. جنگ ہوتی ہے باقاعدہ, خنجر بھی چلتے ہیں. نوحے خان شیعہ, خنجر بھی چلے ہیں, گالیاں بھی ہوتی. کیوں؟ یہ انجمن بت ہو جاتی ہے. بت میری انجمن, یعنی اللہ چلا جاتا ہے. میرا مدرسہ, میری مسجد, یہ بت بننے نہ دو. امام خمینی نے پہلے تو ایران کا انقلاب آیا تو جمہوری اسلامی ایک پارٹی بنی, پھر امام نے دیکھا کہ یہ پارٹی لوگوں کے لیے بت بن گئی ہے. کہ یہ پارٹی میں نے یہ منافق ہے, یہ کافر ہے. اب یہ ہوتا ہے جو ہماری انجمن میں نے مرداد ہے وہ منافق ہے, وہ کافر ہے. جو ہماری انجمن ہے وہ مومن ہے, اور اپنی انجمن کی سپورٹ کرنی ہے چاہے غلط ہو یا صحیح ہو. تو انہوں نے ختم کر دی اسلامی جمہوری پارٹی, ختم کر دی. کہا ورنہ یہ پارٹی بت بن جائے گی. تو عزیزو کسی انجمن میں کام کرو, کسی مسجد میں کام کرو, مگر مسجد یا انجمن کو بت نہ بناؤ, پھر ساری عبادت برباد. شیطان اسی لیے برباد ہوا کہ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا۔ اور آج جو علماء میں اختلاف ہے اسی وجہ سے، نوح خانوں میں اختلاف ہے اسی وجہ سے کہ اللہ کے لیے اگر کرتے ہیں تو کوئی دوسرا آگے مجلس پڑھے۔ عجیب حدیث ہے، دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ جا کے کوئی مسجد دیکھیں، آپ نے ایک اینٹ نہیں لگائی، آپ نے ایک ڈالر ایک یورو نہیں دیا، لاکہ جا کے دیکھیں اور آپ کا دل خوش ہو جائے۔ کتنا خوش ہو جائے؟ اتنا ہی خوش ہو جائے جو آپ خود مسجد بنانے میں جتنا آپ کا دل خوش ہوا ہے۔ تو خدا مفت میں اتنا ہی ثواب آپ کو دے دے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں نے مجلس نہیں پڑھی، کسی عالم کی مجلس سنی، مگر اتنی اچھی مجلس، مجھے اتنی خوشی ہوئی جتنا مجھے مجلس پڑھنے میں مزہ ملتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی اچھی مجلس تھی، اس مولانا کا ثواب مجھے مل جائے گا۔ آپ نے نوحہ نہیں پڑھا، کسی نوح خان کا اچھا نوحہ، بہت گریا ہوا کا کتنا اچھا نوحہ، نوح خان کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اتنا اللہ رحمان و رحیم ہے، صرف آپ دل کو پاک کر دیں، ذات کی محبت ختم کر دیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے لو آف سیلف جو انسان کو شیطان بناتا ہے، اور دوسرے مرحلے میں انسان کو منافق بناتا ہے۔ دیکھو منافق دو طرح کے، ایک تو آئے تھے پہلے جاسوس بن کے، ان کو تو ہدایت ملی نہیں، کافر ہو کے مر گئے۔ دوسرے جاسوس نہیں تھے، مسلمان تھے، مسلمان بنے، وہ بعد میں منافق ہوئے۔ منافق کیوں بنے؟ حب ذات کی وجہ سے، حب ذات کی، لو آف سیلف کی وجہ سے بنے۔ کیسے؟ قرآن میں واقعہ، دو مسلمان دو نبی کے صحابی میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، رسول خدا کے پاس آئے فیصلہ کرنے، سب لوگ بیٹھے تھے، اس نے بات بتائی، رسول خدا نے فیصلہ کیا، تم صحیح ہو یا غلط۔ اب جس کو نبی پاک نے کہا تو غلط ہے، اس کے اندر حب ذات تھی، اگر حب ذات نہ ہوتی بولتا میں معافی مانگتا، میری غلطی ہے، میں صلح کرتا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول آپ نے عدالت نہیں کی، کھڑا ہو گیا، رسول خدا کی عدالت پہ شک، آپ اس کی پارٹی بازی کر رہے ہیں، اس کی طرفداری کر رہے ہیں۔ رسول خدا خاموش، قرآن نازل ہوا، جبریل نازل ہوئے، فلا رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے قسم کھائی، تیرے رب کی قسم، تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ہر فیصلے کو دل سے نہ مانے۔ یہ منافق ہو گئے، نبی پہ تہمت لگائی کہ آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، یہ حب ذات کی وجہ سے۔ تو ہم ہمیشہ ڈرتے رہے، اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، امام زمانہ آ جائے یہاں اور سب کے سامنے کہہ دے کہ آدمی تیری یہ غلطی ہے، مجھے فوراً جھک جانا چاہیے، مولا مجھے معاف کر، اگر میرے اندر ذرہ حب ذات ہوگی تو میں کیا کہوں گا، مولا نہیں میں صحیح ہوں آپ غلط، ختم، منافق ہو جاؤں۔ آج امام نہیں ہے، آج کون ہے؟ اب نائب امام ہے، آج علماء ہے جنہوں نے پوری عمر قرآن و اہل بیت کے علم حاصل کرنے میں لگائی ہے، اگر وہ آپ کو کہہ دے، مرجع کہہ دے کہ آپ کی غلطی ہے، فوراً مان لے، اگر عالم کہہ دے فوراً مان لے، کیونکہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مگر شیطان ہمیں روکتا ہے، نفس روکتا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر کے آپ کو کینسر ہے، فوراً ڈر جائیں گے، یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب تمہارے کو کینسر ہے، میں تو ٹھیک ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کیا تو۔ لیکن جب عالم دین کہتا ہے بھائی آپ اس بیماری میں، نفس کے بیماری میں ہے، آپ کے اندر یہ چیز خرابی ہے، ہم پلٹ کے مولانا کو کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ کے اندر خرابی ہے، یہ حکم ذات ہے۔ اب دیکھو جوان ہے ہمارے، خدا ان کے لیے دعا کرے، صحت دے۔ آرزو بھائی کے ہارٹ میں تھوڑی تکلیف ہو گئی، اب اسٹین ڈالنے کی ضرورت ہے، جوان ہے، سب مل کے دعا کرے خدا انہیں شفا کاملہ دے۔ 26 سال کا جوان، یہ کیا، یہ ہم لوگ کیا کھانا پینا، لاسٹ ایئر بھی میں نے سیمینار کیا تھا، اسٹرین ڈالنے کی ضرورت ہے، ان کا آپریشن ہونے والا دعا تھا۔ 26 سال کا جوان، ضرورت ہے اہل بیت کا علم حاصل کرے، طب معصومین میں ایسے ایسے نسخے، 100 سال بھی عمر ہو جائے آپ کا کبھی بلاکیج نہیں ہوگا، اس علم سے فائدہ لیں. ہر علم اہل بیت کے پاس ہے. یعنی افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس دعائیں ہیں اہل بیت کے 200 نسخے ہیں, کبھی بھی بلاکج نہیں ہوگا. ایک دوا ہے بعض گلندے, حتیٰ آنکھوں کی چھوٹی چھوٹی نسیں بھی کھل جاتی ہیں. اور میں نے شاید بتایا, ہم نے ایک مریض کو دیا, اس کا ہارٹ بند تھا, ڈاکٹروں نے کہا وہ ٹھیک وہ ہوگا, آپریشن ہوگا, آدھا گھنٹہ نہیں چل سکتا تھا, دل میں درد ہوتا, 4 دن وہ دوائی کھائی اہل بیت کی, بالکل ٹھیک ہو گیا اس کا, وہ پورا دل کھل گیا. صرف یہ نہیں, 70 سال کا تھا, اس کے سر کے سب بال سفید تھے. اس کے بیٹی نے فون کیا کہ میرا بابا جوان ہو گیا, اب آدھے بال کالے ہو گئے, سلوار پڑے محمد محمد محمد. اہل بیت کے نسخے معجزہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دل کی بیماری, سب سے دنیا میں جو کلر ہے وہ دل کی بیماری ہے. انشاءاللہ ہمارے امین بھائی سے بات ہو گئی ہے, غلام بھائی سے بات ہو گئی ہے, کہ جو نیکسٹ سیٹرڈے ہے ہم سیمینار رکھیں گے ہارٹ کی بیماریاں اور اس کا نیچرل اور اہل بیت کا علاج, تقریباً 40 پریکاشن اور آپ کو علاج بتائیں گے, تاکہ جوان بیچارے ان کو یہ بیماری ہوگی. افسوس, سب مل کے دعا کر انشاءاللہ مجلس کے بعد بھی ہم یہ جیب پڑھیں, جتنے جوان ہیں خدا انہیں عمر طولانی عطا فرمائے, اس موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے. تو انشاءاللہ سیٹرڈے کو جگہ بھی بتا دیں گے, کہاں غلام بھائی وغیرہ بتا دیں گے, آپ کو ای میل بھیج دیں گے. یہ ضروری ہے 2 گھنٹے بیٹھے اور سنیں اہل بیت نے کیا کہا, تاکہ یہ بیماریاں گھروں سے نکل جائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھا آپ نے, حب ذات کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, شیطان ہو جاتا ہے, منافق ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزو ہمارا کام ہے کہ ہر دن ہم بہتر ہو جائیں. ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے, سب گنہگار ہیں, مجھ سے بھی غلطی ہوئی, آپ سے بھی ہوتی. مولا علی کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ملعون ملعون, 2 مرتبہ کہا, یعنی بہت اہم مسئلہ ہے. لعنت بھیجی امام نے, ملعون ہے وہ شخص ملعون جس کا آج کا دن کل سے بہتر نہ ہو. مولا علی کہاں بلا رہے ہیں, ہر دن بہتر ہو جائے ہمارا, تقوا میں بہتر ہو جائے, نفس کی طہارت میں, تاکہ ایک دن امام کی خدمت میں پہنچ جائے. سر بات پڑی محمد و آل محمد. اگر ہم امر بالمعروف نہیں سنیں گے, اگر ہماری مسٹیکس ہم کو نہیں بتائی جائیں گی, تو آج کا دن کل سے بہتر کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب ہمیں علم ملے گا پتا چلیے مسٹیک ہے, تو آج کا دن کل سے بہتر ہوگا. اور فرمایا آنے والا دن اس سے بھی بہتر ہو, یعنی ہر دن ہمیں ترقی. اب دیکھیے آپ کے بزرگوں کو جتنی دعائیں دیں وہ کم ہیں. جو 200 سال پہلے آئے تھے انہوں نے بہت عظیم شان کام کیا. میں نے کہا 120 سال پہلے آسٹریلیا میں پٹھان اور بلوچ مذہب کے پکے ہوتے ہیں, وہ گئے تھے 20,000 کے قریب, ایک بھی ان کا بچہ مسلمان نہیں ہے, سب کافر ہو گئے. آپ 200 سال یہاں آئے ہیں مائی وطنا اور زنجیبار میں, الحمدللہ سب بچے متدین ہیں, نمازی ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, کتنے علماء ہیں. یہ بزرگوں کا کام. وہ اگر تنہا آتے وہاں آسٹریلیا جانے والوں نے کیا غلطی کی, عالم ساتھ لے کر نہیں گئے. جب عالم نہ ہو تو کون قرآن پڑھائے گا, کون مجلس پڑھے گا؟ یہ آپ کے بزرگوں نے کتنی عقل مندی کی کہ علماء کو لے کر آئے. آج یہ امام بارگاہ ہے, آج یہ مسجدیں ہیں. آسٹریلیا میں ساری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں, لاکھوں وہ بلوچ پٹھان کافر ہو چکے, لیکن کچھ غلطیاں ہوئی ہم اصلاح کرتے جائیں. اگر 200 سال پہلے ہم تبلیغ کرتے تو آج مڈاگسکر آدھا مومن ہو چکا ہوتا. یہ مولانا معیز کے والد نے 20 سال پہلے شروع کیا, اب دیکھو 20,000 سے زیادہ لوگ ہو چکے. اور اسی طرح سے تنزانیہ زنجیبار میں بھی اگر 200 سال پہلے تبلیغ کرتے یہ ملک آدھے شیعہ ہو چکے ہوتے, سارا بزنس شیعوں کے ہاتھ میں تھا. مگر الحمدللہ یہ بلال ٹرسٹ قائم ہوا, آج ہزاروں لاکھوں شیعہ ہو چکے. یہ دیکھیے اگر انسان اپنی اصلاح نہ کرے, کہے بس میرے بال بزرگ جو تھے انہوں نے جو کیا صحیح کیا, نہیں, جو انہوں نے صحیح کیا صحیح کیا, جو صحیح نہیں کیا ہم اس کو اور بہتر بنائیں, تاکہ اور ترقی ہو قوم کی. دیکھ ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں ہے, ہمیں یونیورسٹیاں بنانی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس تعلیم زیادہ ہونی چاہیے. بہت ایک چیز سنیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے, نادانی سے ہو جاتا ہے گناہ. جان بوجھ کے کسی کو گناہ پسند نہیں ہے, کبھی غلط رسومات میں ہم گناہ کر دیتے ہیں. کیا سب سے بڑا گناہ ہے؟ قرآن میں آیت ہے منع الخیر. وہ کیا ہے؟ خود تو نیکی کا کام نہیں کرتا ہے, کوئی دوسرا بھی نیکی کا کام کرے اسے بھی روکتا ہے. سلامات پڑے محمد والے محمد. مثلا کسی نے کہا بھائی وہاں غریب ہے سوریا میں, کہیں میں یتیم خانہ کھولنا چاہتا ہوں. اب وہ خود تو نہیں دے رہا, کہ نہیں 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 وہاں فرانی لوگ ادھر نہیں کھولنا. یہ منع الخیر ہے, یہ سب سے برا آدمی ہے. خود بھی نیکی نہیں کرتا, دوسرے کو کرنے نہیں دیتا. اس سے بڑا کوئی برا آدمی نہیں, منافق ہے. مثلا ڈنمارک میں مسجد مومنین نے بنانا چاہیے, گورنمنٹ سے پرمیشن لیا. پتا ہے کون گئے مسجد کے خلاف؟ کوئی عیسائی نہیں گیا, یہودی نہیں گیا, کافر نہیں گیا, کمیونسٹ نہیں گیا, ایرانی منافق گئے جو بھاگے ہوئے. کہا مسجد سے تو بھاگ کر ہم یہاں آئے, یہاں بھی مسجد بن رہی ہے. سلامت پڑے محمد. منافق ایرانیوں نے درخواست دی کہ یہاں مسجد مت کھولیں, مسجد سے بھاگ کر ہم ایران سے آئے ہیں, یہاں مسجد کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ منع الخیر ہے, منع کرنے والے نیک کی سب سے بری آدمی. کبھی ہمیں پتا نہیں چلتا ہم وہی کام کرتے جو سب سے برا ہوتا. مثلا دیکھیے ایک زمانے میں, امریکہ میں 30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں, میں جس انجمن میں جاتا تھا دوست ہوتے تھے سارے, صدر سیکرٹری. میں نے کہا دیکھو آپ کے ملک میں علماء نہیں ہے, ایسا نہیں کہ امریکہ پابندی لگا دے آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. آپ ایک کاغذ دے دو ہوم آفس کو, ہمیں ایک عالم چاہیے جس کو گجراتی آنا چاہیے, اردو, انگلش, عربی, فارسی. وہ فوراً کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے, آپ بلائیں, ہم اس کو آتے ہی پرمننٹ ریزیڈنٹ, 3 سال میں پاسپورٹ. ایک کاغذ دینا تھا صرف, مگر نہیں دیا. دیکھو بھائی, ایک خانوادہ شیعہ آپ کے ملک میں آ جاتا, آپ کے گھر سے ایک ڈالر نہیں جاتا ہے, ایک کاغذ چاہیے, نہیں دیا. آج 200 امام بارگاہ عالم کے خالی ہیں, سوا خالی عالم نہیں ہے. برٹش پاسپورٹ والے کو واپس کر دیا, کتنے, مولانا علی رضا کو, مولانا آفدی کو, بہت سارے, مولانا مشرف, سب کو واپس کر دیا. برٹش والا نہیں جا سکتا, 50 سال سے مولانا قلب عابد جا رہے تھے, ان کو پابند نہیں کر دیا. اب بتائیے کیا ان لوگوں کو کتنا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی جوان 200 امام بارگاہ خالی ہے, شرابی بن جائے, زانی بن جائے, گناہ کس کے سر پہ؟ اس صدر کے سر پہ, جس کو کہاں بھی گیا ایک کاغذ دے دو, ایک عالم آئے گا, تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ اچھا کچھ لوگوں نے کیا عمل, ہماری بات پہ عمل کیا, عالم کا کاغذ مل گیا, کاغذ مل گیا, عالم آ گیا. وہی نارتھ امریکہ میں اس عالم نے 3 مسجدیں بنائی. سلامات پڑے محمد والے محمد. صرف آپ نے کاغذ دیا. اور جب میں نے پوچھا یہ ہے وہم, 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 جب نجس ہو, میں نے کہا کاغذ میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ کہ نہیں مولانا, وہ جتنا خمس ہمارے پاس ہے پھر مولانا کے پاس چلا جائے, وہی ہو پہ ساتھ. اب جس نے کاغذ لیا ہے, جس شہر کی بات کر رہا ہوں, اس مولانا نے 3 مسجدیں بنائی ہیں, اور جنہوں نے کاغذ لیا انہوں نے اتنی بڑی مسجد بنائی کہ پورے نارتھ امریکہ میں نہیں ہے. سر بھاگ پڑے محمد والے محمد. وہم سے وہم, ہم کہتے ہیں امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, مگر ہمارا عمل یہودیوں سے بدتر ہے. یہ کام کبھی یہودی نہیں کرتے, وہ اپنی قوم کی سپورٹ کرتے, علماء کو لاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بزنس دیتے ہیں, قرض اسنا بھی دیتے, ہمیں کاغذ نہیں دیتے, بتائیے. اور یہی کام الحمدللہ انگلینڈ میں اچھا ہوا, انگلینڈ میں ہر ایک نے کاغذ دیا. اس وقت 150 علماء انگلینڈ میں ہیں, 150 علماء. اتنے علماء تبلیغ پوری دنیا جو جا رہے ہیں, آسٹریلیا, پتہ نہیں کہاں کا, سنگاپور سے بھی مجھے فون آیا, انگلینڈ سے عالم آ رہا, کینیڈا, جتنے دنیا میں علماء جا رہے, اتنے قوم سے نہیں جا رہے ہیں, انگلینڈ سے جا رہے ہیں. کہ انگلینڈ میں جتنے بھی امام بارگاہ تھے انہوں نے کاغذ دے دیا, ہمارے جیب سے کیا آتا ہے؟ ایک خانوادہ آ جائے گا, تبلیغ ہو جائے گی. اور یہ بھی سچی اسٹوری بتا دوں, کہ ایک شخص نے میں نے کہا بھی کہ علماء کو بھر دو اپنے ملک میں، اس سے کیا نقصان ہوگا، یہ نکاح پڑھائیں گے، استخارہ نکالیں گے، آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے. تو ایک شخص نے ایک عالم کو کہا نہیں یہ عالم کو نکلنا چاہیے، میں عالم کو دوسرے نے کاغذ دے دیا، عالم کھیل دیا. دیکھو اگر سچا عالم ہے تو کبھی بغض دل میں نہیں رکھے گا، یاد رکھ لیں. اگر عالم دین حقیقی ہے کبھی مومن سے بغض نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ مومن کے لیے بہت حرام. اب دیکھیے کرشمہ قدرت کا، جس شخص نے کہا تھا کہ یہ عالم کو کاغذ نہیں دو، دوسرے حسینی مدرسے نے دے دیا، اس کی بیٹی کی طلاق ہونے والی تھی اور اسی عالم نے اس کا گھر آباد کیا. سلمان پر محمد والے محمد. اب جو عالم حقیقی ہے وہ ماں باپ کی طرح، اگر عالم حقیقی ہے کبھی کمیونٹی کے خلاف نہیں بولے گا. عالم حقیقی کی شان ہے کہ یہ عوام بیٹوں کی طرح ہے، بیٹیوں کی طرح ہے. عالم کی یہ شرط ہے کہ اگر کسی میں خامی ہے تو کیا حکم ہے. عالم ڈاکٹر ہے، روحانی ڈاکٹر. اگر آپ کو کینسر کی بیماری ہو گئی آپ اسپتال میں جائیں گے، ڈاکٹر کیا تماچا مار کے کیوں بیمار ہوا ہے، وہ علاج کرے گا. اگر روحانی بیماری ہے، یہ بچہ ہے ہمارا، یہ بچہ ہے ہمارا، اگر اس کے اندر روحانی بیماری ہے، غصہ ہے، غیبت ہے، تو حکم کیا ہے کہ مریض سے محبت کرو، مرض سے نفرت کرو. غلط پروپیگنڈا، غلط فہمیاں ہو جاتی. انچولی میں ہم نے مجلس پڑھنی تھی، یہ 30 سال ہو گئے تقریباً کہ پہلے کی بات کرو، بہت پروپیگنڈا تھا. اتنا شیعوں کا محلہ ہے، امامے سے کوئی وہاں مجلس نہیں پڑھ سکتا تھا، بتائیے اتنا غلط پروپیگنڈا. ہم نے مجلس رکھی رات کو 12 بجے، ہماری مجلس پہ فائرنگ کی گئی شیعوں نے کہ مجلس نہ ہو. ہم نے منبر پہ جا کے ان کے لیے دعائیں مانگی، یہ ہمارے بچے ہیں، گولی لگ سکتی تھی ہمیں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں گمراہ کیا گیا، اللہ انہیں ہدایت دے. 2 سال کے بعد جس نے فائرنگ کی تھی وہ روتا ہوا ہمارے قدموں پہ آگے گرا. اب عالم کا یہ کام ہے کہ پھر کسی کے خلاف بولنا، غلطی ہو جاتی ہے. جب تک پوری امت کو، پوری انجمن کو ہم بیٹوں کی طرح، بیٹیوں کی طرح نہ سمجھے تو ہم عالم نہیں ہیں. کہ سب لوگ فرشتے نہیں ہیں، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے. ہم کیمپ لگاتے ہیں، مثلا ہم کیمپ لگاتے 100-100 بچے، اس میں ہیرونی بچے بھی لے جاتے ہیں، ان کی اصلاح کرنی. کینیڈا امریکہ سے 100 بچے تھے، ایک بچے نے، وہ بالکل ہیرونی بچے تھے، مگر وہی بچے وہاں امام رضا کے حرم میں آ کے دعا کرتے، توبہ کرتے، اتنا اثر ہوتا. ایک بچے نے، میں نے درس کے لیے کہا کہ درس میں آ جا، اس نے تھوڑی بدتمیزی کی میرے سے، لیکن الحمدللہ جب ایک مہینہ درس سنا، جب جانے لگا تو آگے معافی مانگی. میں نے کہا آپ میرے بیٹے کی طرح، ہمارا کام آپ کی تربیت کرنا ہے، عالم کا کام تربیت کرنا ہے. ہمارے استاد ہیں آیت اللہ مظاہری مشتہد ہیں، مرجع ہیں، امام خمینی کے شاگرد ہیں، وہ جب ہمیں تبلیغ کرتے ہیں کہتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں، ہمیں تبلیغ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی گاؤں میں تبلیغ کرنے جاؤ پہلے یہ سوچنا کہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، لوگ تمہیں پتھر ماریں گے، کیونکہ نبیوں کو گالیاں ملی ہیں اور نبیوں کو پتھر مارے ہیں. اگر کوئی گالی نہ دے، پتھر نہ دے تو سجدے شکر کرے کہ یہ بڑے مومن لوگ ہیں. سلام پڑے محمد والے محمد. تیار رہو، اگر کوئی گالی بھی دے کوئی نہیں بات، وہی ٹھیک ہو جائے گا، گالی والا کل آئے گا معافی مانگنے. گالی دینے دو، پتھر مارنے دو، یہ عالم کا کام ہے. جن لوگوں نے نبی کو پتھر مارے وہی مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اخلاق کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. عزیزان گرامی، دیکھیں ایمان کیا ہے، یہ عالم کا کام ہے، مشکل کام ہے، انبیاء کا کام ہے، اجر بھی زیادہ. افضل ترین قوم، مولا علی سے پوچھا گیا کون ہے انبیاء اولیاء کے بعد، فرمایا العلماء. مشکل کام کیوں؟ فرمایا ایمان کی نشانی، مولا علی نے پوچھا ایمان کی نشانی کیا، مولا علی نے بتایا بھی ایمان کی نشانی کیا ہے، کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. سب انسان ایمانی تو کچھ بھی نہیں، بغیر ایمان کے چلیں گے. مولا علی فرماتے ایمان کی نشانی یہ ہے، حق کی بات کہو چاہے تمہیں نقصان ہو. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حق کی بات کرو, حق کی بات کہو, چاہے تمہیں نقصان ہو, بزنس میں نقصان ہو, کہیں اور نقصان ہو, مگر حق کی بات چھپاؤ نہیں عزیزان گرامی. لہذا امام اس لیے ظہور نہیں کرتے کہ ہمارے اندر خلوص نہیں ہے. بتائیے, ایک کاغذ ہم نہیں دے سکتے کہ ایک اسی ملک میں ہندو ہے, کافر ہے, سب ہے, مگر ایک عالم آ کے نہ رہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو کیسے امام کا ظہور ہوگا؟ امام کا ظہور تب ہوگا جب ہم سب مبلغ بنے. اگر ہر مومن 20 مومنوں کو, 20 لوگوں کو مومن بنائے تو آج ہم 8 بلین ہو جائیں گے. مومنین کی حکومت ہوگی. ہم تبلیغ نہیں کرتے عزیزو, تبلیغ کریں, اور یہی طب معصومین کے ذریعے سے ہزاروں کو آپ بنا سکتے ہیں. ہم نے فری کورس رکھا ہے, کوئی بھی 5 بیماریاں ہیں, 4 بیماریاں ہیں, ایلیا یونیورسٹی نوٹ کر لیں, علی کے بعد اے لگا دیں, aliayunivercity.com. فری میں یہ کورس ہے, 6 مہینے کا فری, اور اگر 1 سال کا کریں تو آپ کو جاب بھی ملے گی, ریپرزینٹیٹو بن جائے, دوائیں بھی آپ لے سکتے ہیں. کوئی بھی 5 بیماریاں 4 بیماریوں کا فری علاج ہے, فری کورس کرائیں گے آن لائن, اور جو بھی لینگویج میں, گجراتی میں بھی کر دیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے, اردو میں بھی کر دیں گے, فرینچ میں, فارسی میں, سب میں ہو جائے گا, تاکہ اہل بیت کے علم سے آپ فائدہ لیں. کینسر کا علاج ہے, ہزاروں لوگ کینسر کے ٹھیک ہو گئے. کیموتھراپی جواب نہیں ہے, مر جاتا ہے 1-2 سال میں بندہ. ریڈیولوجی جواب نہیں ہے. ہارٹ کی بیماری, اس کے ذریعے سے تبلیغ کر سکتے ہیں, کیونکہ کینسر کا مریض پوری دنیا کہتی تو مر جائے گا. اگر آپ اسے کہیں کہ ہمارے پاس امام جعفر صادق کا نسخہ ہے, ہم تجھے دیتے ہیں, اگر اس کی زندگی بچ گئی وہ زندگی بھر عاشق امام رہے گا. اس طریقے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. اس میں خود بینیفٹ بھی ہے, بزنس بھی ہے, کیونکہ سب سے بڑا بزنس ہے یہ جو دوائی کا, ٹریلینز کا بزنس ہے, اور آج ہربل کا زمانہ آ رہا ہے, سب ہربل ہے, نیچرل ہے. لہذا تبلیغ کریں, تبلیغ کریں, تاکہ مولا کا جلد ظہور ہو جائے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. آیت اللہ خامنئی مرجع ہیں, ولی فقیہ ہیں, 11 تقریریں کی انہوں نے اس موضوع پر, نسل بڑھاؤ, نسل بڑھاؤ, اولاد بڑھاؤ. دنیا میں شیعوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, نسل کشی کی جا رہی ہے. شام میں کتنے ہزار شیعوں کو قتل کیا گیا, عراق میں آپ دیکھیں ہر دن بم پھٹ رہا ہے, 100-200 ہر دن. میں نے حساب کیا, مہینے میں 5,000 شیعہ صرف عراق میں ذبح کیے جا رہے ہیں, افغانستان میں شیعہ مارا جا رہا ہے, کراچی میں ہر دن 1-2 مومنین شہید ہو رہے ہیں, افغانستان میں, لبنان میں, پوری دنیا میں, یمن میں. رہبر کہہ رہے یہ ایک سازش ہے کہ ہماری نسل کو کاٹا جا رہا ہے. لہذا جہاں بھی مومنین ہیں, نسل بڑھاؤ, مومنین کی تعداد بڑھاؤ, تاکہ امام کا جلد ظہور ہو. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام زمانہ سے محبت اپنے شوہر سے زیادہ کرو, بیٹے سے زیادہ کرو, ماں باپ سے زیادہ کرو, قربان کرو ہر چیز کو, اور امام کے ظہور کی تیاری کرو. آئیے دعا کریں. ابھی آپ نے سنا, چند آنسو گرتے ہیں, جو سب سے برا ہے توبہ کے ذریعے سے سب سے اچھا بن جاتا ہے. یہ مولا حسین کا سب, جب بھی آنسو گرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, تاکہ خدا ہمیں اس لائق کر دے کہ ہم زندگی میں امام زمانہ کی زیارت کریں. آئیے مل کے سلام.
اللہم صل علی محمد و آل وأجل فرجهم. سب مل کے اللهم صل على محمد. يا كاشفا كرب المكروبين سب ملك يا غياث فریاد کر رہا
اللہ اکبر سنیں گے مولا حسین جب علی اکبر کی لاش گری کیا فریاد والا جب علی اکبر نے کہا بابا میں گھوڑے سے گر گیا بابا ادھر بابا میری مدد کے لیے مولا حسین تھوڑا آگے بڑھے مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا گیا حسین کو کچھ نظر نہیں آیا فریاد کی او دونی یا بنائی او میرے لال علی اکبر تیرے بابا کو کچھ نظر سارے تیرا بابا تیری لاش پیائے سب مل کے تین مرتبہ کہ مظلوم حسین مظلوم علی اکبر ہم شکل پیمبر عاشور کے دن مولا حسین نے فرمایا علی اکبر اماں سے اجازت لے کر اور اس پپی سے بھی اجازت لینا جس نے 18 سال تجھے پالا
حضرت علی اکبر خیمے میں آئے اماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا سنیں گے ماں نے کیا جواب دیا
ماں نے سر اٹھا کر علی اکبر کو دیکھا علی اکبر میرے لال کیا ابھی تک تو زندہ ہے میں صبح سے دعائیں مانگ رہی ہوں کب میں زہرا کے سامنے زرخر ہو جاؤں
کہا اماں بس میدان میں جانے کی دیر اماں جلد میری شہادت کی خبر سنی اماں خدا حافظ اماں میرا آخری سلام لیکن پالا کس نے تھا بی بی زینب بی بی زینب سہن میں بیٹھی تھی اب بی بی زینب سے اجازت لینا ذرا مشکل تھا علی اکبر نے کیا کیا جیسے آئے بی بی زینب کے گود میں لیٹ گئے بڑا پیار کرتی تھی آئے بی بی زینب سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی پیار کرنے علی اکبر نے سوال کیا پھپھی اماں ایک سوال ہے
بولو بیٹا کیا سوال
پھپھی اماں یہ سوال ہے مرتبے میں آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ رتبے میں آپ افضل آپ بہتر ہیں بی بی فاطمہ زہرا بی بی زینب کہنے لگی زغلی اکبر کیسی باتیں کر کجا فاطمہ کجا زینب میں زہرا کی نوکرانی ہوں بس اتنا سننا تھا گود چھوڑ دی کہا پپی اماں اگر آپ زہرا کی نوکرانی ہے تو زہرا کے غریب بیٹے حسین پہ اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کر دے.
سبحان کس پیارے انداز سے اجازت مل گئی. عزیزو خود فوج یزید کہتی ہے اللہ,
فوج یزید کہتی ہے جب علی اکبر خیمے میں گئے تھے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا.
کیوں کیا ہو رہا تھی؟
کبھی ایک ماں کے گردن میں بائیں ڈال دی تھی علی اکبر تو ہم شکل پیغمبر رہے ہمیں زیارت کرنے دے پھر یہ چہرہ خاک میں مل جائے. پھر کبھی کوئی بہن آ جاتی تھی علی اصغر یہ اپنی طرف سے مل رہی ہوں اب علی صغرا کی طرف سے ملنے.
بیبیاں چھوڑ نہیں رہی سب رو رہی. جب بہت دیر ہو گئی مولا حسین کی آواز آئی بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو مسافر کو جانے دو. جب مولا حسین نے یہ کہا دو قطاریں بن گئی کچھ بیبیاں ادھر کھڑی ہو گئیں کچھ بیبیاں ادھر کھڑی ہو گئی. او جب بیبیوں کے درمیان سے علی اکبر چلنے لگے ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی علی اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جاؤ سید سجاد قبر جھکائے ہوئے آئے بھائی نے بھائی کو سینے سے. ایسا منظر بنا جب دونوں بھائی رونے لگے مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیا باتیں شاید کہا علی اکبر تم بھی مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو کوفہ شاہ مجھے تنہا جانا. ایسا منظر بنا حسین مولا بھی روتے ہوئے خیمے سے نکل گئے. اب علی اکبر میدان میں آئے کتنے ظالموں کو فنار کیا مگر چاروں طرف ظالموں نے گھیرے میں لے لیا. ایک ظالم نے سر پہ برسی ماری اتنے زور سے برسی ماری علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ آ کے لگا اور گھوڑا وہیں پریشان.
اب اگر میں گھوڑے سے پوچھوں زلجنا تو کوئی معمولی گھوڑا نہیں تو حسین کا زلجنا. جب تجھے پتا لگ گیا علی اکبر زخمی ہے تو علی اکبر کو دشمنوں سے بچا کے بابا کے پاس کیوں نہیں لایا؟ اگر گھوڑے کے پاس زبان ہو تو کہے گا اے ذاکر مولانا تم کربلا میں نہیں تھے. آئے علی اکبر کا سر میرے سر کے اوپر تھا علی اکبر کے سر سے خون بہ رہا تھا وہ خون میرے آنکھوں میں گر رہا تھا مجھے دکھائی کب دے رہا تھا وہ میرا دل تڑپ رہا تھا حسین کے لال کو بچا کر جاؤں مگر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اکبر زمین پر آ گئے مولا حسین بھی آ گئے. مولا حسین نے علی اکبر کا سر گود میں لیا. اکبر کوئی تمنا علی اکبر پوری زندگی تیری گزر گئی مجھ سے کچھ نہیں مانگا جو مانگا پپی لہنب سے مانگا آخر باپ کا دل آج کچھ مانگا علی اکبر کہنے لگے بابا فقط ایک چیز مانگتا ہوں، مجھے خیمے لے چلے، میں اماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے دا، خیمے لے چلوں گا۔ حسین نے کیا کیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا، اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا ہوگا یا علی مدد، یا علی مدد، بوڑھا باپ ہے جوان کی لاش ہے، مگر ہاتھ لرزے۔ حسین نے علی اکبر کی لاش لٹا دی، دوبارہ لاش اٹھائی، ہائے سینے تک لاش آئی، مگر ہاتھ لرزے، دوبارہ لاش زمین پہ لٹا دی۔ اب حسین نے کیا کہا، فرمایا میری جان علی اکبر، او میرے لال علی اکبر، بوڑھے باپ اتنی مہربانی کر دے، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، تاکہ تیرے سہارے تیری لاش لے چلوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کی گردن میں ڈالا، مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ علی اکبر کہنے لگا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا۔ حسین کی آواز آئی، علی اکبر ہاتھ ہٹاو، میں صابر حسین، جب ہاتھ ہٹا آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، فرمایا دادا ابراہیم، نانا رسول خدا، اب سب آ کے دیکھے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہیں، میری اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر پرچھی کو کھینچا، اکبر کی لاش تڑپی، کربلا میں زلزلہ آیا، خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی، ٹھہر جا حسین، ٹھہر جا حسین، یہ لاش تم اکیلے نہیں اٹھا سکو گے، ٹھہرو بہنیں سنیں۔ جیسے زینب کی آواز سنی، حسین علی اکبر کو بھول گئے، فرمایا زینب میری زندگی میں او خیمے سے باہر نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پہ علی اکبر